بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامع مسجد و متمم جامع اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 259، سورہ بقرہ آیت نمبر 187-188.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. تلک حدود اللہ، یس اللہ کی حد بندیاں ہیں، اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، حدیں ہیں. حد کہتے ہیں جہاں سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، آخری گویا حد، آخری معیار جہاں تک آدمی کو جانا چاہیے، آخری سطح، اس سے آگے نہیں بڑھنا. مثلا کہہ دیا گیا یہ چیز حرام ہے، یہ حد ہے اللہ کی، اس سے آگے نہ بڑھنا. یہ چیز ناجائز ہے، یہ حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں. فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقویٰ حاصل کریں. بات اصل میں پہلے سے چل رہی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو کھانا پینا اور اپنی بیوی سے جمع کرنا یہ حرام ہے، اور شروع دور میں ایسا تھا کہ جب روزہ آدمی رکھ لے تو روزہ رکھ لینے کے بعد افطار کو جب آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، تو اس کے بعد صرف اتنی دیر تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک آدمی کو نیند نہ آ جائے. جب ایک مرتبہ نیند لگ گئی تو پھر کھانا پینا اور مباشرت کرنا سب حرام. یہ شروع دور میں تھا جب روزہ فرض کیا گیا تھا، تو اس صورت میں یہی مسئلہ تھا. لیکن اس سے بڑی دقتیں پیش آئیں، بڑی پریشانیاں شروع ہو گئیں، اور بعض صحابہ ان کو اتنی تھکاوٹ اور اتنا تاب ہو گیا کہ نڈھال ہو گئے. جیسے ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ عنہ، بیچارے محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. انہوں نے روزہ رکھا جیسے تیسے بھی ہوں، کھانے کو کم ملتا تھا اور محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی، اس دور کا یہ واقعہ. روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جب روزہ افطار کیا تو گھر میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہم جاتے ہیں کہیں سے، کچھ ہے تو اس کا انتظام کرتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں. اب یہ گئی اور وہاں تلاش کر کے کچھ تب تک لے آئیں تو ادھر آ کر دیکھا کہ شوہر صاحب سو گئے. اب جو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، بھلے ابھی روزہ افطار کر کے ابھی نیند لگ گئی، مان لیجئے 10 منٹ کے اندر نیند لگ گئی روزہ افطار کر کے، اب دوسرے دن کا روزہ اب سے شروع ہو گیا، کھانا پینا اب حرام. اب یہ آئے تو یہ ان کو نیند لگ چکی ہے، خیر پھر روزہ شروع ہو گیا. اب دوسرا دن جب آیا دوپہر تک انتہائی نڈھال ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے. ان کی بیوی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور عرض کیا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، یہ کیا آخر مسئلہ ہے کہ میں کل کو کچھ کھانے کو ملا تھا روزہ رکھتے وقت، کسی طرح سے روزہ رکھ دیا، اب شام کو جب افطار کیا تو ہم کچھ لانے کے لیے گھر دوسری جگہ چلی گئی، تب تک ان کو نیند لگ گئی، اب کھانا کچھ نہیں کھایا، پھر اسی طرح سے روزہ رکھا، اب یہ عالم ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، کیا کیا جائے. یہ صورتحال آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جواب خود اپنی طرف سے نہیں دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کے اوپر جو وحی کی کیفیت شروع ہو جاتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ کیفیت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہ لمبی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم، کہ اب تمہارے لیے حلال کر دیا جاتا ہے روزے کی رات میں کہ تم اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو. جمع بھی ممنوع، رات میں جمع نہیں کر سکتے تھے روزے کی رات میں، جو کچھ کرنا تھا نیند سے پہلے پہلے، اب نیند ہو گئی پتہ، نہ کھانا جائز نہ پینا جائز نہ اور کوئی چیز، نہ مباشرت جائز. تو بہرحال اس حکم کو اللہ نے کینسل کر دیا. اب اس کے بعد یوں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور تم اب مباشرت کر سکتے ہو، اسی طرح سے کھانا پینا بھی تم کھا سکتے ہو، نیند لگنے کے باوجود بھی اٹھ کر کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، صبح صادق کے ہونے کے بعد اب کھانا پینا ممنوع، شام تک کچھ نہ کھانا پینا، اور یہ آپ کا روزہ مکمل ہوگا غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک. یہ تمام احکامات بتا دیے گئے. اس کے بعد یہاں سے اب یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرنا جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع نہ کرنا، مباشرت نہ کرنا، لفظ مباشرت استعمال کیا ہے. وہاں تو روزہ کھولنے کے بعد مباشرت کی گنجائش ہے اور یہاں مباشرت کی گنجائش ہی نہیں ہے. کھانا پینا تو خیر جائز ہے، اعتکاف کی حالت میں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں سب جائز، لیکن مباشرت جائز نہیں، نہ کسی وقت جب تک کہ آدمی اعتکاف میں رہے گا کسی صورت میں مباشرت جائز نہیں. اور مباشرت کا لفظ یہ جمع سے اور آگے، مباشرت کہتے ہیں چمڑی، مرد کی چمڑی عورت کی چمڑی سے مل جائے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، بغیر کپڑے کے، اس کو کہتے ہیں مباشرت. یہ بھی جائز نہیں، یعنی اس طرح سے لطف لینا اپنی بیوی سے کہ چمڑی سے چمڑی مل جائے اور بیچ میں کوئی چیز کپڑا حائل نہ ہو، درمیان میں رکاوٹ نہ ہو، یہ بھی جائز نہیں ہوگا. یہ مطلب جمع تو اس کے بعد کا نمبر ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف میں ہو تو مباشرت بھی نہ کرو اپنی بیویوں سے. اعتکاف کہتے ہیں اصل میں ٹھہرنے کو، کسی جگہ پر رکنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے رکنا. اعتکاف ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن آخری عشرے کا، رمضان شریف کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت موقعہ ہے، باقی آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اب جب اعتکاف کر رہے ہیں تو حق تعالیٰ سے ایک شرط لگاتا ہے، اعتکاف ہر جگہ نہیں ہو سکے گا، فی المساجد، مسجدوں میں ہوگا، اور مسجدوں میں بھی وہ مسجدیں جس کو شریعت مسجد کہتی ہے، ہر قصر نہ کر کوئی کلیئر وہ عبادت گاہ ہے، عبادت خانے میں آپ اس کو لے جا کر لفظ مسجد کہہ دیں تو وہ مسجد نہیں ہے شریعت میں. وہ مسجد جس کو شریعت مسجد کہتی ہے انہی مسجدوں میں ہی اعتکاف جائز ہے. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے جو غیر آباد زمین ہے اور غیر آباد زمین میں وہاں مسجد کے نام سے بنا دی گئی ہے لیکن نہ نماز ہو رہی ہے نہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کا کوئی اہتمام ہے, اس میں آپ کا اعتکاف بھی صحیح نہیں کہتے. کیونکہ لفظاً جو مسجد کہہ دیا ہے لیکن مسجد کے کوئی احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہو رہے ہیں. اس کی فقہا نے وضاحت کر دی, وہ مسجد معتبر ہے جو مسجد جس میں نماز کا اہتمام ہو, جماعت کا اہتمام ہو, اور جس کو شریعت مسجد کہتی ہے. کسی کے خالی مسجد کہہ دینے سے وہ مسجد نہیں ہونی چاہیے. تو اور وہ اللہ کے لیے وقف کی گئی ہو, یہ سب شرطیں ہیں. تو ان مسجدوں میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے, اور جب اعتکاف کرے جب رک جائے تو پھر یہ سب چیزیں, یہ مباشرت جمع یہ سب ناجائز حرام ہے, گناہ ہے. اور اگر کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کھا بھی سکتا ہے. ایسے ہی مسجد میں جب آدمی رکے گا تو مسجد ہی میں رکنا چاہیے, مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے, الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو, کھانے پینے کی ضرورت ہے یا انسان کی طبعی قضاء حاجت ہے, فطرتیں ہیں, اس کے لیے الگ بات ہے. وہ اپنے لیے گیا قضاء حاجت کے لیے, کھانا پینا ہے تو اس کے لیے گیا واپس آ گیا, باقی اور حالت میں آپ کو مسجد سے نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اعتکاف کے احکام بتانے کے بعد اور روزے کے احکام بتانے کے بعد فرماتا ہے یہ سب اللہ کی حد بندیاں. اللہ نے آپ کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی ہے, اس جگہ تک اس حد تک آپ کام کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں کرنا. فلا تقربوها, اس حد بندی کے قریب بھی نہ جانا. جو شریعت نے حرمتیں قرار دی ہیں اس کے قریب بھی مت جانا, یعنی جو ان کی چیز مباشرت کے قریب لے جانے والی ہیں اس کو بھی نہ کرنا. چنانچہ آپ دیکھیں تمام وہ چیزیں جو انسانوں کو جمع تک لے جاتی ہیں اس کی پابندی کر دی گئی ہے, روزے میں بھی اور اعتکاف میں بھی. مثال کے طور پر اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں نرم ملائم اس طرح کی گفتگو نہ کرنا جو بے حجابی تک پہنچا دے, جو آخر میں لے جا کر اس کا رزلٹ جمعہ تک پہنچ جائے, ایسا کام نہ کرنا, ایسی باتیں نہ کرنا, ایسے افعال نہ کرنا, بوس و کنار نہ کرنا, کیوں نہ کرنا, اس کی قربت سے یہاں جانے سے پھر وہ حرام کاری میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ شریعت کی عجیب و غریب ایک حد بندی ہے کہ جس کے قریب جانے سے بھی شریعت نے روکا. فلا تقربوها, چنانچہ آپ دیکھیے جمع خیر ہے, زنا حرام ہے, عام حالات میں بھی کسی مسلمان کے لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں. اب جب حرام ہے تو شریعت نے اس سے پہلی سیڑھی کو بھی منع کر دیا, اس سے پہلے والے اسٹیپ کو بھی منع کر دیا. مثال کے طور پر نظر, یہ نظر آدمی کو برائی تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے, اور اسی نظر کے بعد پھر دوسرے مرحلے آتے جاتے ہیں اور نتیجہ ہو جاتا ہے کہ آدمی زنا میں ملوث ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اس سے پہلے والے ہی مرحلے پر آ کر منع کر دیا کہ دیکھو نظر بھی حرام, نظر بھی مت کر, ہاتھ بھی مت لگا, کیونکہ یہ ہاتھ لگانے سے پھر اس کے بعد والے چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی اور جا کر غلط کاری میں انسان مبتلا ہو جائے. تو شریعت کیا عجیب نظام ہے, ذریعہ ان ذرائع سے بھی شریعت روکتی ہے جن ذرائع کے اختیار کرنے سے آدمی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے, مرتکب ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدیں ہیں, حرام کی ہوئی چیزیں ہیں, اس کے قریب بھی مت جاؤ, کرو نہیں قریب بھی مت جاؤ. جو ان کی چیزیں اس راستے تک پہنچانے والی ہیں اس کے پاس بھی مت جاؤ. کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس, اللہ تعالیٰ لوگوں کو آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کسی طرح کی کوئی چیز مخفی نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھنے والا بن جائے. تقویٰ کہتے ہی اسی کو کہ آدمی بچ بچ کر اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کا پورا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے، اس لحاظ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ فرمانا یہی مقصد ہے اللہ کی حد بندیوں کا، کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. حق تعالیٰ ہم سب کو یہ سب چیزیں نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ.